قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوف من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی حاضر، کل کی گفتگو میں سورہ مبارک توبہ کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل کیا تھا. بعض نوجوان یہاں پر اس توجہ کے ساتھ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں اور انہیں قرآن حفظ ہوتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور اس سے قبل بسم اللہ عام طور پر نہیں پڑھا جاتا، تو کیا پڑھنا مناسب ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بعد میں کچھ بزرگان نے اور نوجوان حضرات نے یہ سوال عرض کیا، اور میری گزارش یہ تھی ان سے کہ بہرحال بسم اللہ ایسی چیز ہے جو ہر مقام پر انسان پڑھ سکتا ہے، حتیٰ سورہ توبہ سے پہلے بھی انسان بسم اللہ پڑھ سکتا ہے. اور اس بات کو میں نے کل ہی کے روز آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ sistani.org میں چیک کیا، تو وہاں پر اسی قسم کا ایک سوال لکھا تھا کہ اگر کوئی سورہ توبہ سے پہلے یا سورہ توبہ کے درمیان کسی مقام پر وہ رکتا ہے اور پھر وہیں سے آغاز کرتا ہے سورہ توبہ کا، تو کیا بسم اللہ پڑھنا واجب ہے ختم قرآن کے لیے یا جائز ہے جائز نہیں ہے؟ تو انہوں نے اشارہ فرمایا کہ واجب تو نہیں ہے بہرحال پڑھنا، لیکن جائز ہے کہ انسان سورہ توبہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ سکتا ہے. ایک دو اور مسائل ایسے ہیں کہ جو نوجوان حضرات کو بطور خاص پیش آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ضروری ہے ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ سجدے میں جاتے ہیں اور دوسرے سجدے کے لیے پھر فوراً ہی سر اٹھانے کے بعد چلے جاتے ہیں، مکمل طور پر بیٹھتے نہیں ہیں. البتہ بیٹھنے کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن کیا بیٹھنا بھی ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. تمام بزرگان، تمام مراجعین فرماتے ہیں کہ اس موقع پر بیٹھنا واجب ہے، انسان ڈائریکٹ پہلے سجدے کے بعد دوسرا سجدہ انجام نہیں دے سکتا، البتہ استغفر اللہ کہنا مستحب ہے. سوال اسی سے ملتا یہ ہے کہ اگر پہلے سجدے کے بعد بیٹھنا واجب ہے تو کیا دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھنا واجب ہے؟ تشہد ہے، تشہد کے ساتھ سلام ہے، تو وہاں پر بیٹھنا تو واجب ہوگا، لیکن اگر کوئی تشہد اور سلام نہیں ہے، پہلی یا تیسری رکعت ہے، تو کیا وہاں پر بیٹھنا بھی واجب ہے؟ اس میں مراجعین کے فتاوی یکساں نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھنا ضروری ہے، جبکہ آیت اللہ خود یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب ہے کہ انسان دوسرے سجدے کے بعد بیٹھے. تو جو جس کے مرضی پر، جس کی تکلیف میں ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے، بہت سارے حضرات یہاں پر بیان کر رہے تھے اور پروردگار ہر ایک کے بیان کو قبول فرمائے. آج کی رات شب قدر کی رات ہے, اور ایک مرتبہ اصحاب کے درمیان رسول اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ایسا تھا جس نے 1000 مہینوں تک جہاد کیا. تو کچھ اصحاب ایسے تھے جنہوں نے تعجب کیا, اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے رش کیا کہ ہمیں بھی ایسا موقع مل جائے تو ہم بھی جہاد کریں. تو رسول اللہ ابھی خاموش تھے کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, لیلۃ القدر خیر من الف شهر, یہ ایک رات کی عبادت ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو صحیح ہے اس نے 1000 مہینوں تک جہاد کیا تھا وہ ایک مقام پر, اور آج کی رات میں جہاد کرنا یہ عبادت کرنا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور جہاں ہر رات برابر نہیں ہوتی ہے, ہر دن برابر نہیں ہوتا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ ہر ضربت برابر ہو جائے؟ اگر کوئی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہوتی ہے تو خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہوتی ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو آج کی رات انشاءاللہ شب قدر کی راتوں کو ضائع نہ کریں, اور ممکنہ شب قدر کی رات ہے, ہم تو یہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ آج ہی کی رات شب قدر کی رات بننے والی ہے. البتہ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول کیا آپ جانتے ہیں حقیقی معنی میں کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے؟ تو پانچویں امام شاہ فرماتے ہیں کہ بھلا ہم کیسے نہ پہچانیں گے, کیونکہ آسمان کے فرشتے ہمارے چاروں اطراف اس رات میں آ کر طواف کرتے ہیں. تو رسول جانتے ہیں, آل رسول جانتے ہیں کہ کون سی رات شب قدر کی رات ہے. البتہ انہیں کی طرف سے ہدایات ہے کہ ان تینوں راتوں کے اندر انسان عبادت انجام دے. آج کی رات ویسے شب قدر کی رات بھی ہے انشاءاللہ, اور اسی کے ساتھ مولا کائنات کی ضرورت کی رات بھی ہے. چنانچہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کے سرواز حاصل کیا بہت مشہور معروف آیت ہے, ارشاد ہوتا یوم نذعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر انسان کو اٹھایا جائے گا اس کے امام اور رہبر کے ساتھ. البتہ یہاں پر امام کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کے امام کے پیچھے جانا ہے, چاہے وہ آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہو, آیت اللہ خامنائی کی تقلید کے اندر ہو, امام خمینی کا پیروکار ہو, آیت اللہ خوئی کا پیروکار ہو, یا سب کے سب جس امام کو مانتے ہوں گے اسی کے پیچھے جا کر کھڑے ہوں گے. حتیٰ اگر کسی نے کسی نان لیونگ تھنگ کو, کسی حیوان کو بھی امام بنایا, وہ اسی کے پیچھے جا کر کھڑا ہوگا. جنگ صفین کے موقع پر یہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جنگ نہروان کے موقع پر ازبن بن نباتہ کو مولا نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم ایک گروہ کو لے کر آنا. خود مولا مدائن کے اندر تھے, اور ازبن بن نباتہ اور ان کے سارے ساتھی کوفے میں موجود تھے. یہ قافلے کی شکل میں مدائن کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. درمیان سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہیں, وہ اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے دوسرے مقام پر چلے جاتے ہیں, اور ان کی سرپرستی کرنے والے کا نام ہے عمر بن حارث. ایک جگہ جا کر بیٹھتے ہیں, مثلا ہوٹل ہے, کہیں دکان ہے, کہیں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. کھانا کھاتے کھاتے ایک لال بیگ درمیان میں آ جاتا ہے. اس لال بیگ کو عمر بن حارث پکڑتا اور کہتا ہے یہ مجھے امیر المومنین لگتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ, یعنی اس کا کہنے کا مطلب کیا تھا آپ جانتے ہیں. اور جیسے اس نے کہا اس کے ساتھ ہی ہنسنے لگے اور کہتا ہے کہ چلو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں, اور ہر ایک نے اس کو ہاتھوں میں اٹھایا اور بیعت کرنا شروع کی. یہ ہونے کے بعد کہیں سے پھر وہ دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے پھر ازبن بن نباتہ سے ملتے ہیں, اور پھر یہ قافلہ مولا کے پاس پہنچتا ہے. جب یہ قافلہ مولا کے پاس پہنچا تو مولا نے اپنے کچھ فضائل بیان کی, اپنے شان بیان کی, اور اس کے بعد ایک آیت پڑھی, اور وہی آیت تھی جو میں نے سرنامہ کلام میں بیان کی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور خدا کی قسم جن 8 لوگوں نے لال بیگ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی, قیامت کے دن اسے انہی کے پیچھے کھڑا کیا جائے گا. یہ جملے کہنے تھے ازبن بن نباتہ کہتے ہیں کہ عمر بن حارث کا چہرہ جھک گیا, اور چہرہ جھکنا تھا. مولا نے فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں ان افراد کے نام بتاؤں تو میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں. تو جو جس کو امام مانتا ہے اسی کے پیچھے, اور ہمارا یہ عقیدہ ایسا مستحکم ہے کہ انشاءاللہ اس عقیدے کو کوئی مزمحل نہیں کر سکتا, ختم نہیں کر سکتا, کہ ہمارے مولا اور آقا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی گفتگو میری کوشش تھی کہ اس حوالے سے بیان ہو کہ بعض دفعہ انسان محبت اہل بیت رکھتا ہے, محبت مولا کائنات رکھتا ہے, حتیٰ گروہ مولا کائنات میں شریک ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی ایک غلطی ایسی ہو جاتی ہے کہ آخری موقع پر ایمان چھن جاتا ہے. مولانا کو جب ظاہری خلافت ملی تو ظاہری خلافت ملنے کے بعد بہت سارے مختلف مقامات کے گورنر بنانے شروع کیے. مدینے کا گورنر بنایا, مکے کا گورنر بنایا, کوفے کا گورنر بنایا, مدائن کا گورنر بنایا, یمن کا گورنر بنایا, اور ہر ایک کو خطوط لکھنا شروع کیے. آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں گے بہت سارے علاقوں کے گورنر بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک کو مولانا نے کچھ خطوط لکھے ہیں. ایک خط یمن کے حاکم کو لکھا اور کہا کہ مجھے خاص کام کے لیے 10 معتمد ترین افراد چاہیے جو تمہاری نگاہ میں قابل بھروسہ ہوں, میری طرف بھیجو. اب مولا کا حکم تھا, یہ غلام ہے. چنانچہ یمن کے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا, جو نیک افراد تھے ان کو جمع کیا, اور نیک افراد میں سے بھی 10 وہ افراد جمع کیے جو بہت خاص الخاص افراد تھے, اور ان 10 افراد میں عبد الرحمن ابن ملجم شامل تھا. یعنی مولا کا چاہنے والا ہے, اور ایسا چاہنے والا کہ ان 10 افراد میں شامل ہے جو قابل بھروسہ ہیں. اور یمن کا حاکم کوفے کی طرف روانہ کرتا ہے کہ تمہیں مولا نے یاد کیا, تم جاؤ. یہ 10 افراد جب پہنچتے مولا کے پاس تو 10 کے 10 پہنچ کے سلام دعا ہوتی ہے, لیکن کسی ایک کو بات کرنا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں, ہم آپ کے خادم, آپ کے غلام ہیں. تو بات کرنے کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ ان 10 کا حاکم عبد الرحمن ابن ملجم ہے. وجہ یہ تھی کیونکہ وہ فصیح آدمی تھا, بلیغ آدمی تھا, شجاع آدمی تھا, اور اس نے آ کر کہا کہ مولا ہم تو آپ کے غلام ہیں, آپ جو حکم کہیں گے ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے, حتیٰ آپ جنگ کرنے کے لیے کہیں گے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. مولا نے اس کی ساری باتیں سنی, اب تک تعارف نہیں ہوا تھا. کہا کہ تم مہمان خانے میں بیٹھو, تھوڑے دنوں کے اندر تم سے ملاقات ہوتی ہے, تمہیں کسی کام سے بھیجا جائے گا. جب سارے جانے لگے عبد الرحمان ابن ملجم کو مولانا نے روک لیا. عبد الرحمان قریب آئے, سوال کیا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبد الرحمان. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا ملجم. کہا اچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ کہا میں قبیلہ مراد سے ہوں. اب جیسے جیسے سوالات آتے گئے ایسا لگنے لگا کہ مولا اس نتیجے تک پہنچ گئے جس نتیجے کو چاہ رہے تھے, اور جیسے لفظ سنا کہ تم قبیلہ مراد سے ہو, فوراً کہا تم مرادی ہو, تم مرادی ہو, تم مرادی ہو. اور اس نے کہا کہ ہاں مولا میں مرادی ہوں. مولا فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھنے کے بعد اسے بھیج دیتے ہیں, تم مہمان خانے کے اندر بیٹھ. اب یہ مہمان خانے کے اندر ہے, یمن سے آیا تھا, یہاں پر اس کا کوئی رشتے دار نہیں ہے, باپ نہیں ہے, بیٹے نہیں ہے, کوئی اولاد نہیں, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, بیمار پڑ گیا. بیمار ہوا, کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا. مولا خود اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور اس کی تیمارداری کرتے ہیں, حال احوال پوچھتے ہیں. اب جب مولا خود گئے ہیں اس کے دل میں اتنی محبت اہل بیت, محبت علی بڑھ گئی, کہتا مولا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا, آپ مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیجیے, مجھے کہیں اور نہ بھیجیے گا. جب اس نے یہ جملے کہے مولا پھر فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ بار بار محسوس کرتا ہے کہ جب میں کوئی بات کہتا ہوں وہی جملہ آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی وفات کی بات تو نہیں ہے, کوئی رحلت کی بات تو نہیں ہے, کوئی موت کی بات تو نہیں ہے, کیوں جملہ آ رہا ہے؟ سوال کرتا ہے مولا مجھ سے کوئی مستعفی ہو جاتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کچھ ہی دنوں کے بعد میرے قاتل بننے والے. یہ جملہ سنتا ہے مذاق سمجھتا ہے کہ تو مولا میں آپ کا قاتل بنوں گا, میں آپ کو قتل کروں گا, ناممکن بات ہے, اگر ایسا ہونے والا ہے آپ مجھے اس سے پہلے قتل کر دیجئے. مولا فرماتے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ تم میرے قاتل بنو گے, یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا قاتل بنوں گا. اور جب تک کوئی قتل نہیں کرتا اس وقت تک اس سے قصاص نہیں لیا جاتا, تم جرم کرو گے اس کے بعد قصاص ہوگا. اب یہ باتیں سنتا ہے بھروسہ نہیں آتا, یہی کہنا چاہیے کہ مذاق جیسی باتیں لگتی ہیں. کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ نہروان ہوتی ہے, جنگ صفین ہوتی ہے, اس میں شریک ہوتا ہے, مولا کے ساتھ دیتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد جنگ صفین, بہت لمبی جنگ ہے, پھر جنگ نہروان ہوتی ہے, اس میں مولا کا ساتھ دیتا ہے, خوارج میں سے ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود خوارج میں سے بعد میں بنتا ہے, پہلے مولا کا ساتھ ہی ہوتا ہے. جنگ نہروان بھی مولا کے ساتھ لڑتا ہے, اور جنگ نہروان لڑنے کے بعد جب یہ جنگ میں مولا جیت جاتے ہیں اور ایسے بھرپور طریقے سے جیتتے ہیں کہ مولا کے صرف 7 افراد شہید ہوتے ہیں اور سامنے والے دشمنوں کے فقط 7 افراد زندہ بچتے ہیں, یہ حالت ہوتی جنگ کی. جب اس طریقے سے جنگ میں جیتتے ہیں اب یہ عبد الرحمان ابن ملجم اتنا خوش ہوتا ہے, کہتا مولا آپ کی اس جنگ کی میں خوشخبری چاہتا ہوں کہ پورے کوفے میں پھیلا دوں, آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے. مولا کہتے ہیں میں جانے کی اجازت دیتا ہوں, لیکن یہ بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ کہتا میرا مقصد یہ ہے کہ خدا راضی ہو جائے, آپ راضی ہو جائیں, اس لیے میں اعلان کرنا چاہ رہا ہوں. کیا پھر جاؤ. اب یہ ابن ملجم چلتا ہے اور کوفے کے بازار سے گزرتا ہے اور اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے کہ علی جیت گئے, علی فتح یاب ہو گئے, پرچم اسلام بلند ہو گیا, مولا جیت گئے, اور یہ نعرے لگا رہا ہے. اب جو جو مولا کے جانے والے وہ خوش ہو کر پوری پوری کہانیاں سن رہے ہیں, پوری پوری داستانیں سن رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا, اور جو مولا کے مخالفین ہیں وہ سنتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام یہ تھا اس کا کیا ہوا, میرے چچا کا نام یہ تھا اس کا کیا ہوا. یہ کہانیاں سناتا سناتا جب جا رہا ہے, اتنے میں قطامہ کا دروازہ کھلا, اور قطامہ کا جیسے ہی دروازہ کھلا اس نے اس کی نگاہ اس عورت پر پڑی. انتہائی خوبصورت عورت اور دولت مند عورت بھی تھی اور فاحشہ اور بدکار عورت. اس کی نگاہ جب پڑی ایسا محسوس ہوا کہ اس کے زبان میں الفاظ موجود نہیں ہے, اس کے پیروں میں زمین موجود نہیں ہے, بس اسے دیکھتا رہا. اور کچھ دیر کے بعد قطامہ نے سوال کیا کہ میرا بیٹا بھی اس جنگ کے اندر گیا تھا, میرا بھائی بھی اس جنگ کے اندر گیا تھا, ان کا کیا ہوا؟ تو تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ نام بتایا. کہ وہ مارا گیا. باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام بتایا. کہ وہ بھی مارا گیا. جو علی کے مقابلے پر آیا سب مارا گیا. قطامہ نے کہا ایسا کرو کچھ دیر میرے گھر پر آ کر بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے کہانی بتاؤ. اب جب ابن ملجم گھر میں آ کر بیٹھتا ہے تو قطامہ پہلے اپنے کمرے میں جاتی ہے اور جسے میں آج کل کے زمانے میں کہوں میک اپ کے ساتھ فیشنیبل ہو کر ابن ملجم کے سامنے آتی ہے. وہ بےچارہ تو ویسے ہی اپنا دل دے چکا تھا, پورا اپنا جسم و روح سب کچھ دے چکا, اور جب اس نے دوبارہ یہ باتیں سنی کہ میرا بھائی مارا گیا, میرا باپ مارا گیا, تو قطامہ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے. یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. روتے ہوئی عورتوں پر اور ہنستے ہوئے مردوں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, دونوں خطرناک ہوتے ہیں. یہ روتی ہوئی عورت جب سامنے موجود تھی اس کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس سے قتل کر دیا ہو اس کے بھائی کو اس کے باپ کو, اور بار بار کہتا تھا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے بھائی کو قتل کیا, مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے باپ کو قتل کیا گیا, لیکن میں کیا کروں, انشاءاللہ میں تمہاری حفاظت کروں گا, میں تمہاری کفالت کرنے کی کوشش کروں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ تم سے اب کر لوں تاکہ تمہیں زندگی بھر دیکھ بھال کے ساتھ رکھ سکوں. قطامہ تو یہی چاہتی تھی کہ شادی ہو جائے. کہ میں بھی شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن میرا مہر بہت بھاری ہے, ادا کر سکو گے؟ کہا میں دنیا کی ساری دولت دینے کے لیے تیار ہوں, مانگو کیا مانگتی. کیا مجھے مشک اور امبر کی خوشبو چاہیے, مجھے سونے جواہرات چاہیے, اتنی مقدار چاہیے. کیا بس اتنی سے بات تھی, میں دینے کے لیے تیار ہوں, کچھ ہی دنوں کے اندر انتظار کروں گا اور آپ کو آپ کا مہر دے دوں گا. کیا یہ تو مہر کی ابتدا تھی, لیکن اس سے بھی بھاری مہر ہے میرا, کیا وہ ادا کر سکو گے؟ کہا وہ بھی ادا کر لوں گا. کیا مجھے اس کا سر چاہیے کہ جس نے میرے بھائی اور باپ کو قتل کیا, یعنی مجھے علی کا سر چاہیے. لفظ علی سنا گھبرا گیا. اب ایسا لگا کہ کچھ آنکھیں کھلی ہیں, کچھ بصیرت کھلی, کچھ روشنی ملی کہ میں کیا کر رہا ہوں, کہاں پر ہوں, اور یہ محسوس ہوا کہ شاید میں غلط تو نہیں کر رہا, بس وہاں پر رکنا تھا. اس نے کہا کہ میں کہیں سے انتظار تو کر دوں گا لیکن مجھے کچھ دن لگیں گے. اب میں ایک سوال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ابن ملجم یمن سے چلا تھا یہاں قطامہ کے گھر تک پہنچ گیا, مجھے بتا دے کہ بظاہر لوگوں کی نگاہ سے اس نے کوئی ایسا گناہ انجام دیا ہو جو بہت بڑا گناہ ہو, عظیم گناہ ہو, گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہو. یمن سے چلا تھا, مولا کے پاس آیا, مہمانداری ہوئی, پھر قطامہ کے گھر بھی گیا. قطامہ کے گھر جانے کے بعد اس نے زنا نہیں کیا, عقد کی کوشش کی, شادی کرنے کی کوشش کی, مستحب کام کرنا چاہ رہا تھا, اس کے باوجود نتیجہ وہ نکلا کہ آج شقی ترین انسانوں میں شامل ہو گیا. کہاں سے یہ گناہ پیدا ہوتا ہے, انسان کو کتنا شقی بنا دیتا ہے. محبت اہل بیت موجود ہوتی ہے, انسان محبان اہل بیت میں شمار ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک نقطہ گناہ کا, ایک پہلو گناہ کا, مسلسل شیطان اس گناہ کی طرف بڑھا دیتا ہے. قرآن کہتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. شیطان کا کام یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ پکڑ کر گناہ کروا دے, شیطان قدم بہ قدم گناہ کرواتا ہے. اب اس نے جب یہ خواہش کی کہ میں کچھ دنوں کے اندر انتظام کر دوں گا, جاتا ہے اور انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے انتظام کروں. خبر ملتی ہے کہ یمن میں اس کے چاچا اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور ان کی میراث ہے, کوئی وارث موجود نہیں ہے, لہٰذا آپ میراث لینے کے لیے آ جائیے. یا مولا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں یمن جانا چاہتا ہوں، اب حاکم یمن کو ایک خط لکھ دیں کہ ابن ملجم آ رہا ہے، اس کے چاچا کی اس کے باپ کی جتنی میراث ہے اس کو آسانی کے ساتھ واپس کر دی جائے۔ یہ خط مولا سے لکھوایا اور پہنچا یمن۔ یمن پہنچنے کے بعد حاکم یمن کو خط دیتا ہے، جیسا خط کے اندر لکھا تھا حاکم یمن نے اس کو آنکھوں سے لگایا، بوسے دیے اس خط کے، اور اس کے بعد ساری میراث ابن ملجم کے ہاتھوں میں دی۔ ابن ملجم کو یقین ہو گیا کہ اتنی دولت اب میں لے کر چلا ہوں کہ شاید میں اگر علی کا سر مہر میں نہ بھی دوں تب بھی خدا میں راضی ہو جائے گی، اور چل رہا تھا کوفے کی طرف کے راستے میں ڈاکو کا حملہ ہو گیا اور ڈاکو نے اس کی مال و دولت کو لوٹ لیا۔ جب اس کے بعد سامان سفر بھی ختم ہو گیا تو اب اور پریشان ہو رہا ہے کہ میرے لیے تو پہلے کوفہ جانا، پہلے قطامہ سے شادی کرنی تھی، اب کوفہ جانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ یہیں پر سوچ رہا تھا، کچھ راتیں گزاری، ایک اور قافلہ گزرا اور اس قافلے والوں کے ساتھ ہی ملاقات ہو گیا۔ وہیں پر اس کی دو ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بتایا کہ ہم تو پہلے ہی یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا شخص مل جائے جو علی کو قتل کرنے والا ہو، کیونکہ ہم حاکم شام کو قتل کرنے والے بھی ہیں اور عمر بن عاص کو قتل کرنے والے بھی ہیں، کیونکہ یہی تین لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں میں فساد ہو رہا ہے، اگر ان تینوں کو قتل کر دیا جائے مسلمان امن و امان کے ساتھ رہ لیں گے۔ اب اسے ذرا ہمت مل گئی، کوئی ساتھی آ گیا، کوئی دوست آ گیا، اس لیے ہمت بن گئی۔ یہ کوفہ پہنچتا ہے اور کوفہ پہنچنے کے بعد ڈائریکٹ قطامہ کے گھر جاتا ہے، اور اب قطامہ کے گھر جو گیا ہے تو ایسے خوبصورت بن کر قطامہ اس کے سامنے آئی کہ رہا نہیں گیا، شراب کی محفل موجود تھی، شراب پیتا ہے، اب آہستہ آہستہ گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، شراب پیتا ہے، اور شراب میں جب ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، قطامہ روک دیتی ہے، جب تک علی کے سر نہیں آئے گا اس وقت تک تم مجھ سے خواستگاری نہیں کر سکتے، تم مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ جاگتا ہے، خواب کے نشے سے تھوڑا بیدار ہوتا ہے اور اس کے بعد تیاری کرتا ہے کہ میں آخر کار علی کا سر قطامہ کے سامنے پیش کروں اور اس کے بعد آپ کو آگے کے حالات معلوم۔ میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا جب یہ پیدا ہوا تھا تو شقی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، جب یہ پیدا ہوا تھا تو دشمنان اہل بیت کے گھرانے میں پیدا ہوا تھا، جب یہ پیدا ہوا تو بغض رکھنے والا تھا، اتنا بڑا عاشق کہ آ کر کہہ رہا ہے مولا میں آپ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس سے نہ چھوڑیے گا۔ اگر محب اہل بیت بھی ہو لیکن کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کو آخر میں ایمان کی دولت سے محروم کر دیتے ہیں، اور ایمان کی دولت محروم ہو گئے تو چاہے زندگی بھر انسان نے ایمان کے ساتھ گزارا ہو، آخری موقع پر ایمان چھن گیا، ما تمیت جاہلیہ، یہ جہالت کی موت مرا، زندگی ایمان کے ساتھ گزاری، موت جہالت کے ساتھ، ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشیاء فرماتے ہیں ان اخوف ما اتخوف على امتی من بعد هذه المکاسب المحرمہ والشہوۃ الخفیہ والربا۔ آخری زمانے کی نشانی آپ نے بہت ساری سنی ہے، کل بھی میں نے بیان کی تھی کچھ علامات، لیکن مولا شاہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جن باتوں کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے وہ تین باتیں ہیں، رسول کی حدیث، تین باتوں کا خوف مجھے سب سے زیادہ ہے۔ المکاسب المحرمہ، آخری زمانے میں شدت کے ساتھ لوگ رزق حرام کمائیں گے، رشوت، سود، دیگر طریقوں سے رزق حرام کمائے جائے گا۔ دوسری بات جو بیان کی وہ اور حیرت انگیز ہے، یعنی اس زمانے کی نگاہ، رسول کی نگاہ آج کے زمانے کو دیکھ رہی تھی، رسول فرماتے ہیں وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ، اور مجھے خوف ہے کہ میری امت پر آخری زمانے میں خفیہ عشق بازی عام ہو جائے گی۔ خفیہ عشق بازی کیا انٹرنیٹ پر ہو رہا ہے، کیا چیٹنگ پر ہو رہا ہے، اور کیا فیس بک پر ہو رہا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا، خفیہ عشق بازی کے طریقے بڑھ جائیں گے۔ وربا اور سود انسان بہت آسانی سے آخری زمانے میں استعمال کرے گا۔ تین باتیں ہیں اور تینوں باتیں آج دیکھ لیجئے آپ کے زمانے میں موجود ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو بہت مولا کو چاہتا تھا، اتنی محبت کرتا تھا، اکثر مولا اس کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا بازار میں گزر رہے تھے اور بازار میں بھیڑ ہوتی ہے، وہاں پر مرد ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، بچے سب ہوتے ہیں، مولا گزر رہے تھے نگاہوں کو جھکا کر۔ مولا نے کچھ باتیں کرنے کے لیے اپنے اس دوست کو پیچھے دیکھا، اور جیسے نگاہ پیچھے گئی دیکھا کہ وہ بازار میں کھڑی ہوئی عورتوں کو دیکھ رہا ہے. بس مولا کچھ کہنا چاہتے تھے, وہیں پر رک گئے, اپنے چہرے کو سیدھا کیا اور آگے بڑھ گئے. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا نے آئندہ اس دوست سے بات نہیں کی جو اس طرح کے منظر کو دیکھتا ہوا نظر آیا. بات نہیں, یعنی مولا جس سے بات نہ کرے اس کا مطلب یہ ہو کہ آقا حسین بھی اس سے بات نہیں کریں گے, مولا کائنات اس سے بات نہیں کریں گے, رسول اللہ اس سے بات نہیں کریں گے. مطلب کیا ہے؟ یہ سلسلہ تو ایک ہی سلسلہ ہے, جب چھٹے امام بات نہیں کرے تو پہلے امام بات نہیں کریں گے. یہ چیز اتنی خطرناک ہے, یہاں سے انسان کی گناہوں کے آغاز ہو جاتا. جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے درمیان جب بیٹھے تھے تو حواری گزارش یہ کرتے ہیں کہ یہ بتائیے آپ کون سی ایسی نصیحتیں جو ہمیں کرنا چاہتے ہیں. حواری انہیں کہا جاتا ہے جو خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں, جناب عیسیٰ کے اصحاب تھے. کون سی نصیحت ہمیں کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب موسیٰ جب تمہاری قوم پر آئے تھے تو یہ کہا تھا کہ خدا کی جھوٹی قسم نہ کھانا, اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کی چاہے سچی قسم ہو جھوٹی قسم ہو کوئی قسم نہ کھانا. اور آج بھی یہ فتویٰ موجود ہے, جھوٹی قسم کھانا تو گناہ کبیرہ میں شامل ہے, عذاب قبر انسان کو ہوتا ہے, لیکن اگر سچی قسم بھی انسان کھا رہا ہے انتہائی مکروہ عمل ہے. پھر فرماتے ہیں کوئی اور نصیحت کیجئے. جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں, جناب موسیٰ جب تم پر آئے تھے تو یہ نصیحت کی تھی کہ خبردار زنا نہ کرنا, اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں خبردار زنا کے قریب بھی مت جانا, زنا کی خواہش بھی دل میں پیدا نہ کرنا. اب پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ فرض کرو کہ اگر کسی عالیشان محل کے اندر آگ لگ جائے تو چاہے اس آگ کی وجہ سے پورا محل نہ بھی جلے تب بھی اس محل کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. زنا بھی ایسا, اگر انسان آخری مرحلے تک نہ بھی پہنچے اندرونی خوبصورتی انسان کی ختم ہو جاتی. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں الصبر صبران, الصبر عند المصیبۃ حسن جمیل واحسن من ذالک الصبر عندما حرم اللہ تعالی علیک. صبر دو طرح کے ہیں, ایک صبر وہ ہے جو سیلاب پر صبر ہو رہا ہے, زلزلے پر صبر ہو رہا ہے, بہت مشکل ہے صبر کرنا, آسان کام نہیں ہے. آپ یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں گے, بہت مشکل ہے صبر کرنا ایسے مقامات پر, کھانے کے لیے نہ ہو, پہننے کے لیے نہ ہو, ٹینٹ نہ ہو, سورج کی شعائیں انسان کے جسم پر ڈائریکٹ پڑنے والی ہو, بہت مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پر صبر کرنا. لیکن مولا فرماتے ہیں صبر کی دو قسمیں, ایک صبر وہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے, یہ اچھا صبر ہے, لیکن اس سے بھی بہتر صبر یہ ہے کہ حرام سامنے موجود ہو, انسان حرام کر بھی سکتا ہو تب بھی اس پر صبر کرے, جو سیلاب والے صبر سے زیادہ بہتر صبر ہے, زلزلے کی مصیبت سے زیادہ بہتر صبر ہے. آپ شاید یہ سوال کریں گے یہاں پر ہمارا گیا کیا ہے, وہاں پر سیلاب والوں کو سب کچھ چلا گیا, زلزلے والوں کے مکانات چلے گئے, ڈوب گئے, اولادیں مر گئی, ہمارا کچھ ضائع نہیں ہوا, پھر بھی مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا صبر زیادہ بہتر ہے اگر ہم حرام پر صبر کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں ایک وجہ آتی ہے, بہت ساری وجوہات ہوں گی, ایک ذہن میں وجہ یہ آتی ہے کہ سیلاب کے متاثرین کو جو صبر کرنا ہے وہ مجبوری کی حالت میں کرنا, زلزلے کے متاثرین کو جو صبر کرنا ہے, زلزلہ آ گیا صبر ہی کرنا ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتے, لیکن جس کے سامنے حرام موجود ہے اس کو مجبوراً صبر نہیں کرنا, وہ مختار ہے, حرام کرنا چاہے کر سکتا ہے, اس موقع پر بھی صبر کر کے دکھائے, یہ صبر افضل صبر ہے. مولا کی نگاہ میں اس صبر کی اہمیت ہے. لیکن پریشانی وہیں پر ہے کہ میڈیا میں اتنا زیادہ ان چیزوں کا عام کر دیا گیا ہے کہ اب یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی صبر کرنے والی چیز, ڈش اینٹینا نے اتنا کام بگاڑ دیا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ چیز بھی صبر کرنے والی ہے. وہ تو خدا بھلا کرے ہمارے اسلامی کیبلز والوں کا جنہوں نے کسی حد تک سینسر کرنے کی کوشش کی. ویسے تو انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے, دیگر فیسلٹیز کھلی ہوئی ہے, انسان وہاں پر بھی صبر کر لے, پروردگار اس کو اجر عطا کرنے والا. لیکن یہ میڈیا جس طریقے سے ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہا ہے, سب سے زیادہ فیکٹر اس کا میری نگاہ میں, بزرگان اس سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گی کون سا فیکٹر سب سے بڑا ہے. ترکی میں ہمارے ایک دوست گئے تھے. اب ہر ملک کے, ہر اسلامی ملک کے الگ الگ قوانین بن گئے ہیں, الگ الگ اسلام بن گیا, بلکہ ہمارا اسلام یہ ہے کہ مرد اور عورت اگر ایک ساتھ کسی جگہ پر جمع ہے مارکیٹ کے اندر, بازار کے اندر, کوئی بری بات نہیں ہے. ترکی کا اسلام یہ ہے اگر وہاں پر مسلمان مل بیٹھ کر شراب پی رہے ہوں, کوئی بری بات نہیں. یہ وہاں کا اسلام بن گیا. اور آپ کو معلوم ہے فکر مسئلہ, جس کی وجہ سے وہ ہمارے دوست کو ایک پریشانی پیدا ہو گئی کہ اگر انسان خود شراب نہ پی رہا ہو لیکن اس جگہ بیٹھا ہو جہاں پر شراب پی جا رہی ہے وہاں بیٹھنا بھی جائز, اس دسترخوان پر کہ جہاں پر شراب پی جا رہی ہے اس دسترخوان پر چاہے انسان خود شراب نہ پی رہا ہو پھر بھی آرام کا بیٹھ. اب یہ جس گائیڈ کے ساتھ گئے تھے وہ گائیڈ مسلمان بھی ہے, شراب بھی پیتا ہے, بیٹھے ہوئے تھے, کھانا شروع ہونے والا تھا, اس نے وائن کا آرڈر دے دیا. اب وائن آنے والی تھی, انہوں نے کہا ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کر لیجئے کہ یا تو کھانے سے پہلے پی لیجئے, اب دیکھیں منع پھر بھی نہیں کر رہے, اب کھانے سے پہلے پی لیجئے یا کھانا ختم ہو جائے دسترخوان سمیٹ لیا جائے اس کے بعد پی لیجئے, چلیں پھر کے مسئلے کی حد تک تو بچ جائیں گے. جیسے انہیں تجویز پیش کی غصہ آ گیا انہیں, کیا تم بڑے مسلمان بنے پھرتے ہو, تمہیں اسلام کے بارے میں بہت پتا ہے, اسلام ان چھوٹی موٹی باتوں کو بات کی چیز نہیں ہے, اسلام میں اگر اہمیت ہے تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے کی اہمیت ہے, تمہیں مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا, ایک دوسرے کی رائٹ وہ زیادہ اہم ہے, تمہیں مجھے اس طرح ڈائریکٹ نہیں کہہ دینا چاہیے تھا, کیسے کہیں پر خاموشی کے ساتھ اشارے کناروں کے اندر بات کرتے ہیں تم نے مجھے ڈائریکٹ کہہ دیا, یہ بری چیز ہے اسلام کی نگاہ. اور پھر وہ کہتا ہے عجیب بات یہ, پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایسا مسلمان ہوں کہ اگر مجھے شراب کا دل چاہتا ہے تو میں پورے ہفتے پیتا ہوں لیکن جمعے کے دن نہیں پیتا, کہیں پر میرا دل چاہتا ہے شراب پینے کا میں ہر جگہ پی لیتا ہوں لیکن مسجد میں نہیں پیتا, اور اگر جمعے کے دن بھی پینے کا دل چاہتا ہے تو نماز جمعہ سے پہلے پی لیتا ہوں, نماز جمعہ کے بعد نہیں پیتا, یہ ان کا اسلام ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر خدا نے قیامت میں 1 یا 2% لوگوں کو بھی جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا میں یقیناً جنت میں جاؤں گا, کیونکہ اس کی نگاہ میں لوگ, اب اس کی نگاہ میں جو ترکی کے لوگ ہیں وہ یہی ہیں, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام یہیں تک ہے, اسے کیا معلوم کہ ایران کا اسلام کیا ہے, اسے کیا معلوم کہ عراق کا اسلام کیا ہے, اسے کیا معلوم کہ پاکستان کا اسلام کیا ہے, وہاں کتنے دیندار لوگ موجود ہیں اسے نہیں معلوم, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی ہمارا اسلام ہے اور ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی اسلام کی حدود ہیں, ہمارے علاقے سے زیادہ کوئی اور مسلمان نہیں ہوگا, ہمارے علاقے سے زیادہ کوئی اور اسلام پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا, ایران میں جا کر دیکھیے, قم میں جا کر دیکھیے, نجف میں جا کر دیکھیے, وہاں پر مراجین کو دیکھیے, وہاں پر علماء کرام, ان کی زندگی کے اندر نماز شب قضا نہیں ہوتی, ان کی زندگی میں نافلہ نماز قضا نہیں ہوتی, تو ان کے اسلام کو دیکھ کے پھر اپنے اسلام کو ملا تو محسوس ہوگا کہ ہاں ہمارا حق بنتا ہے کہ حساب و کتاب ہو, اس کے بعد پھر اگر جنت کی باری آتی ہے جنت میں جائے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ ترکی کے وہ شخص تھا جس کا باپ ترکی کا عالم دین تھا, عالم دین کے لڑکے کی حالت ہے, جس کے باپ جس کی گھر کے اندر دین اسلام ہو اس کی حالت ہے کہ وہ شراب پیتا ہے اور کلم کھلا آسانی کے ساتھ پیتا ہے. بس وقت میرے پاس باقی نہیں بچا, بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو اس موضوع پر بیان کرنے والی ہیں. ابن ملجم محبان اہل بیت میں سے تھا لیکن خطوات شیطان, شیطان کے فتوح پر چلنے کے بعد محبت اہلی تو کہیں دور چلے گئی, حتی بغض اہل بیت, اور بغض اہل بیت آنے کے بعد قاتل مولا کائنات بنتا ہے, جس کے بعد دعائے ندبہ کے اندر وہ جملہ آتا ہے کہ تو سب سے آخری ترین شقی ہے جس نے ہمارے مولا کو قتل کیا. مولا کا رمضان المبارک کے اندر طریقہ یہ تھا کہ اپنے ہر بیٹے یا ہر بیٹی کے گھر جا کر افطار کیا کرتے تھے. ہمارے افطار کا طریقہ اور ہوتا ہے, ہمارے افطار کے اندر دسترخوان سجا ہوتا ہے, اور مولا کا افطار اور ہوتا ہے. 13 رمضان المبارک کی تاریخ آتی ہے, مولا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں, خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ امام حسن سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے. امام حسن بتاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا ابھی تو دن باقی ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مولا اس رمضان کے اندر تیاری کر رہے ہیں, اور پھر بالآخر وہ تاریخ آ جاتی ہے جو آج کی تاریخ ہے, شب 19 رمضان المبارک کی تاریخ, اور آج کا افطار شہزادی ام کلثوم کے گھر ہوتا ہے. یہ شہزادی ام کلثوم وہ بیوی ہیں, کوفے کے اندر بھی کچھ عجیب و غریب واقعات ان سے منسوب ہیں, کربلا کے اندر بھی منسوب ہیں, شام کے اندر بھی منسوب ہیں, اور مدینہ پہنچنے کے بعد بھی جب وہ مدینہ میں جاتی ہیں اور کربلا کا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے تو کہتی ہیں اے مدینہ تو ہمیں قبول نہ کرنا. شہزادی ام کلثوم جب باپ کے سامنے آتی ہیں تو غذا کے طور پر وہ بہترین غذا پیش کرتی ہیں جو ان کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے. سنیں کہ شہزادی ام کلثوم کے گھر کی بہترین غذا کیا ہے. ایک نمک لے کر آتی ہیں, دو جو کی روٹیاں لے کر آتی ہیں, اور ایک دودھ کا پیالہ لے کر آتی ہیں اور اپنے بابا کی خدمت میں پیش کرتی. باپ جلال کے عالم میں کہتا ہے بیٹی سے, شہزادی تمہیں نہیں معلوم علی نے کبھی ایک وقت میں دو غذائیں استعمال نہیں کی, تم ان دو میں سے نمک کے دودھ میں سے کوئی ایک غذا لے جاؤ. بیٹی سمجھ گئی, بیٹی چاہتی تھی میں نمک کو اٹھا لوں, نمک کو اٹھانا چاہتی تھی, روک دیے مولانا کہ نمک کو نہ لے جاؤ دودھ کو لے جاؤ. نہیں معلوم مولا نے کیوں کہا کہ دودھ کو لے جاؤ, شاید یہ راستہ اس وقت کھلا جب ابن ملزم کی تلوار مولا کے سر پر لگی اور مولا نے کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ. نہیں مولا, نہیں معلوم مولا کی نگاہیں کہاں کہاں تک. یہ افطار کا وقت گزرتا ہے اور افطار کے بعد میرے مولا مصلی بچھاتے ہیں, نمازوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے آدھی رات کا وقت گزر جاتا ہے, مولا کی نمازیں چلتے رہتی ہیں. آدھی رات سے زیادہ وقت ہو جاتا ہے, سحری کا وقت قریب آتا ہے اور اب مولا کوشش کرتے ہیں کہ گھر کو چھوڑیں اور مسجد کی طرف روانہ ہوں. جیسے ہی اجازت طلب کرتے ہیں اور مسجد کی طرف جانے والے ہوتے ہیں, شہزادے حسن دیکھ لیتے ہیں کہ آج میرے بابا کی طبیعت کچھ بگڑی ہوئی ہے. التماس کرتے ہیں, بابا جان آج میں بھی آپ کے ساتھ مسجد میں چلوں. مولا علی کہتے ہیں کہ بیٹا آج تمہیں گھر میں رہنا ہے, آج تمہیں گھر کی حفاظت کرنا ہے, میں اکیلے تن تنہا مسجد میں چلا جاؤں گا, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. مولا گھر سے باہر نکلتے ہیں, مرغابی آ جاتی ہے. مرغابی آ کر مولا کا راستہ روکتی ہے اور شور و غل بلند ہوتا ہے. مولا ان کے سر پر بھی دست و شفقت بھیجتے ہیں اور شاید یہ وصیت بھی کرتے ہیں, بعض روایتوں میں موجود ہے کہ میرے مرنے کے بعد انہیں بھی آزاد کر دینا. یہ کہنے کے بعد وہاں سے گزر جاتے ہیں. میں کہوں گا مرغابیوں سے بھی, مرغابیوں آج تم شور و غل کر رہے ہو, کچھ دیر گزرنے دو, اس کے بعد تمہاری زبانوں سے نوح فغا بلند ہوگا, تمہاری زبانوں سے مرضی خوانی ہوگی. یہاں سے مولا گزرتے ہیں, گزرتے گزرتے مسجد کوفہ کی طرف داخل ہوگی. مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور جا کر ان لوگوں کو جگاتے ہیں جو سحری کے وقت سوئے ہوئے تھے. ایک ایک کو جگاتے ہیں اور حتی عبد الرحمن ابن ملجم کے پاس پہنچے اور جگا کر کہتے ہیں شیطان کی طرح مت لیٹ, سیدھا ہو کر سٹ لیٹ اور دیکھ نماز کا وقت ہو گیا ہے, نماز شب جا. یہ کہنے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں, مصلی بچھاتے ہیں, نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں. مولا نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ابن ملجم کے ذہن میں ارادے آتے ہیں. ابن ملجم جو ارادہ ذہن میں لے کر آتا ہے, آج جیسے دور ہوتا ہے پھر ذہن میں ارادہ آتا ہے. شیطان مسلسل بہکانے کی کوشش کرتا ہے, حتی فجر کا وقت ہو جاتا ہے, بعض روایتوں کے مطابق فجر میں اور بعض روایتوں کے مطابق نماز شب کے موقع پر. فجر کا وقت ہوتا ہے, مولا آگے بڑھتے ہیں, اذان دیتے ہیں. خود مولا کی زبان سے آخری اذان ادا ہو رہی ہے. مولا اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں, اذان مکمل ہوتی ہے. اذان مکمل ہوتی ہے, اس کے بعد اقامت دیتے ہیں. اقامت کا وقت ہوتا ہے, نماز جمع ہونا شروع ہوتے ہیں, سب مولا کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جیسے اقامت مکمل ہوتی ہے, اب مولا کی نماز وہ شروع ہوتی ہے جو مولا نے آخری نماز کھڑے رہ کر انجام دی ہے. مولا اس کی تکبیر بلند کرتے ہیں اور نماز کا آغاز ہو جاتا ہے. پہلی رکعت مولا کی اللہ اللہ خیر کر کے گزر جاتی ہے اور دوسری رکعت بھی جب گزرنا شروع ہوتی ہے, اب ابن ملجم کے ارادے میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. جب مولا کا جذور پہلا سجدہ مکمل ہوتا ہے اور جیسے ہی پہلا سجدہ مکمل ہونا تھا, مولا نے اپنے رخ اصغر کو اوپر کی طرف بلند کیا اور وہاں پر ابن ملجم کی تلوار چلی. ابن ملجم کی تلوار نیچے کی طرف تھی, مولا کا سر اوپر کی طرف تھا. نہیں معلوم کس رفتار سے کس تیزی کے ساتھ مولا کے سر مبارک پر وہ تلوار لگی. اسے کتنا جملہ سن لیجیے, مولا جب نماز میں تھے اور تیر پیروں سے نکالا گیا تھا تو خبر نہیں ہوئی تھی, لیکن ابن ملجم کی جب یہ تلوار لگی ایسا محسوس ہوا جیسے آسمان میرے مولا کے سر پر گر گیا ہو. مولا نے جب یہ منظر دیکھا فوراً سے اپنے ہاتھوں کو مٹی میں گاڑا اور مٹی کو اپنے سر پر بلند کیا, سر پر ڈالنے کے بعد کہا ومنہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اے علی تو اسی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا, تجھے اسی مٹی میں جانا ہے, پھر اسی مٹی سے پیدا ہونا ہے. اور پھر ایک جملہ کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ رب الکعبہ. آقا حسن آگے بڑھے, نماز کو مکمل کروا لیا, یہاں نماز مکمل ہو گئی. یہ ایک ضربت تھی جو کوفے کے میدان میں لگی تھی, ایک ضربت وہ تھی جو کربلا کے میدان میں لگی تھی, یہاں ضربت لگی. آقا حسن نے ساتھ دے دیا, آقا حسین نے ساتھ دے دیا, اصحاب نے کاندھا دے دیا. وہاں آقا حسین پر جب ضربت لگی کوئی مددگار موجود نہیں تھا, ایک مرد اور بھی تھا. جب مولا علی پر ضربت لگی تو نماز مکمل ہو گئی, سجدہ مکمل ہو گیا, لیکن آقا حسین کی گردن پر جب شمر کا خنجر چلا سجدہ مکمل. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامٌ قَلْبِيًّا قَلْبُونَ فَالْنَ وَالَ بِحَقِّ مُحَمَّدُ وَالَ مُحَمَّدُ. شب قدر کی رات میں ہمیں اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد آج کی رات کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, جو پریشان حال مومنین دنیا بھر میں آباد ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, بے اولاد مومنین کو اولاد صالح نصیب فرما, پالنے والے قیامت کی تیاریاں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, آل محمد کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ فرما. پالنے والے بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت امام اثر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں کو شمار فرما. ربنا